ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لے دی ہے نام تیرا،
رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
حضرت پاک کی فضیلت کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ روزانہ مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ ہے لبیک، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نگران مرکزی مجلس شورا حاجی عمران عطاری صاحب. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے آج مختلف سیگمنٹ ہوں گے جس میں اشعار کی تکرار بھی ہے اور پھر مختلف ایک خاص موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آئیے مہروز بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے سلسلے کا موضوع کیا ہے.
میں یہی موجود ہوں اور لبیک سلسلے کا جیسا کہ ایک موضوع ہوتا ہے اور آج بھی ہم نے ایک موضوع رکھا ہے، اور موضوع ہے ہمارا بدلہ. اس کو آپ انتقام بھی کہہ سکتے ہیں، جزا بھی کہہ سکتے ہیں، سزا بھی کہہ سکتے ہیں، تعلق میں بھی ہوتی ہے، رشتوں میں بھی ہوتی ہے، خدمات جو انجام دیتے ہیں اس کے بدلے بھی کوئی بدلہ چاہتے ہیں آپ، ہنر جو ہوتا ہے اس کا بھی بدلہ ملتا ہے، اور آپ کے جو اعمال و حرکات ہوتی ہیں، آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں بدلہ دلا رہے ہوتے ہیں. یہ کبھی مثبت بھی ہوتا ہے، کبھی منفی بھی ہوتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل آج نگران شورا کے سامنے اس عنوان کے تحت کچھ سوالات ہم رکھیں گے، کچھ اشکالات رکھیں گے اور ان سے مدنی پھوڑی لیں گے. نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور،
آج کا موضوع بدلا ہے
لبیک.
ابتدا اس کی میں نے جو سوال سوچا ہوا ہے اس سے کر لیتے ہیں. امیر علیہ سنت دعوان کاظم القدسیہ کی بارگاہ میں بارہا حاضری کا مدنی مذاکروں کے ذریعے سے بھی شرف ملتا رہتا ہے. امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. اس میں جو اس کا لب لباب جو مجھے یاد تھا وہ یہ ہے کہ آپ دامت کاظم العالیہ نے کسی سے کوئی نیکی کی دعوت کی کوئی بات کہی تو وہ بندہ آگے سے بپھر گیا اور اس نے امیر علیہ سنت کو ایک مکہ جو ہے وہ دے مارا جس سے آپ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے. لیکن امیر علیہ سنت دامت کاظم العالیہ نے اس اسلامی بھائی اس شخص کے لیے کوئی جوابی کارروائی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، اور معاشرے کے اندر لوگ کیوں کرتے ہیں جیسے کوئی گھور کے دیکھے تو لوگ اس پر بھی مجھے یوں دیکھ رہے ہیں، کیوں انتظام اس طرح کا نظام کیوں بنتا ہے، معاشرے میں یوں کیوں ہے، اور امیر علیہ سنت نے وہ جس نے انہیں مکہ مارا تھا انہوں نے کوئی انتقامی کاروائی کیوں نہیں کی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. امیر سنت کے بارے میں آپ نے ابھی خود ہی فرمایا کہ معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب خود امیر سنت ہی دے چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں معاشرے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں، معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہوں. جس نے معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کا عزم کیا ہے نا، وہ معاشرے کے ان انداز جو غیر اخلاقی، غیر شرعی اور بے حدگی پر مبنی ہوں
جی،
ان کی طرف وہ نہیں بڑھتا، بلکہ وہ ان انداز کو بدل کر ان میں اخلاق، کردار اور شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالی سورۃ مؤمنون میں اللہ تعالی فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. یہاں اللہ تعالی نے فلاح پانے والے اپنے مومن بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں لفظ التفات کا بڑا خوبصورت انتخاب کیا ہے.
سبحان
اللہ. یعنی یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو بے اس طرح یہ بے ہدا چیزوں کی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں پڑھنا تو دور کی باتیں، اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو اللہ جسے چاہے بچا لے. تو الحمدللہ امیل سنت کی جو سیرت ہے نا اس میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں ہے, بلکہ آپ کی سیرت کا یہ پہلو بڑا خوبصورت اور بڑا نمایاں میرے سامنے ہے کہ آپ بدلہ لینا تو دور کی بات ہے, آپ تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری وجہ سے کوئی کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو, کوئی دل آزاری نہ ہو گئی ہو, مطلب میں مجھے معافی دلا دو, میں معاف مانگ لیتا ہوں, میں پاؤں پڑ لیتا ہوں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اور بس یہ ایک انداز ہے. دیکھیں اللہ کے نیک بندے جو ہے نا وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں, بدلہ لینا ان کی ذات اپنی ذات کی طبیعت میں نہیں ہوتا. اور یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو جس قدر عشق رسول سے سرشار ہوگا نا اس کو اسی قدر پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا حصہ نصیب ہوتا ہے, سنتوں پر عمل کرنے کا حصہ نصیب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف آوری اور سامنے وہ لوگ کہ جنہوں نے ستایا, ظلم کیا, اتنا ستایا کہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا, اور پھر آپ جب فاتح مکہ بن کر جب مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے تو اس وقت جو آپ کی کیفیت تاریخ لکھنے والے لکھی نا, یہ مطلب ایک تو وہ اعلان تھا, عام معافی کا اعلان فرما دیا, ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کے لیے اللہ کا اعلان فرما دیا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں تھیں ان کے توقعات کے بالکل خلاف ہوا. لیکن جو تاریخ لکھنے والوں نے, سیرت لکھنے والوں نے جو انداز بیان, جو انداز لکھا ہے نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کس انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, ایک فاتح مکہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا ہے اور آپ کی ریش مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہی ہے, مطلب آپ تصور کریں, اللہ نصیب کرے وہ تصور کہ وہ کس قدر منکسیر اور عاجزی اور انکساری والا میرے نبی پاک کا انداز ہوگا. اور ایک گمان کروں گا اس وقت قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری سے سرشار ہوگا,
سبحان اللہ,
اور اللہ کی اس نعمت پر کس قدر شکر گزاری کا ایک معاملہ ہوگا, اور قیامت تک کے فاتحین کے لیے ایک ایسا سبق دے دیا کہ یہ اسلام ہے, یہ مسلمانوں کے نبی ہیں, یہ امام الانبیاء ہیں, یہ فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا یہ انداز ہے, تم اپنا کوئی ایسا کردار ہے تو بتا دو.
بڑی اچھی بات ہے, یقیناً انہی پر عمل کرنے میں انسان کی نجات ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور عزت اور رفت بھی اسی میں, اسی کے اوپر عمل کرنے میں ہے. لیکن جب ایسی بات ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو نیگیٹو معنی میں لے جاتے ہیں, اب آپ کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں, جس کا جو مرضی جی آئے جو مرضی کرتا رہے, ہم کیا بلی بن جائیں یا بکری بن کے بیٹھ جائیں. اچھا وہ لوگ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی اگر کسی نے ظلم کیا اور سامنے والے نے اس کو معاف بھی کر دیا, تو اب معاف کرنے والے کو آ کے یوں بھی کہا جاتا ہے تم بکری بن کے بیٹھ گئے ہو, بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہو, کو اٹھو لوگ تمہیں کھا جائیں گے, تمہیں رون کے مسل کے چلے.
یہ طبقہ جو ہے نا یہ نیا نہیں ہے, بہت بڑا تاریخ اسلام کا درگزر کا صلح کا واقعہ ہے, اور یہ واقعہ پیش آئے تھے اہل بیت اطہار کے شہزادے چشم و چراغ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ واقعہ آپ یاد کریں, آپ
کیا بات
کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے اور خلافت ان کے سپرد جب فرمائی, تو یہ وہ عمل تھا جس کی بشارت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں عطا فرمائی تھی کہ میرا بیٹا مسلمانوں,
یہ میرا بیٹا سیر ہے اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح
کرائے گا. آپ کیا یہ انداز مسلمانوں میں بہت بڑی خون ریزی سے بچنے کا سبب بنا.
سبحان اللہ.
تو کیا اس وقت بعض زبان دراز لوگ نے یا آپ کی دل آزاری نہیں کی, کیا آپ کو ایسے کلمات نہیں دیے جو کلمات آپ کے شایع نشان نہیں تھے, یعنی آپ کے اس عمل کو سراہنا اور تاریخ سراہ رہی ہے,
جی
تاریخ اس کو ماڈل بنا رہی ہے, آپ کے اس عمل کو رول ماڈل کے طور پہ دے رہی ہے اور ایک مشعل راہ کے طور پہ دے رہی ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہے جو اللہ نصیب فرمائے. لیکن اس وقت بھی تو آپ کے بارے میں کلام کرنے والے لوگ تھے نا کہ یہ کیا کر دیا, اس طرح کر دیا. عرض یہ ہے کہ اچھے کاموں کی پذیرائی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے,
صحیح,
اور اچھے کاموں پر تنقید کرنے والے بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ہم جب اپنا عمل اللہ کے لیے کریں گے تو نہ کسی کی تعریف سے ہمارے عمل میں کوئی بڑھوتی آئے گی, نہ کسی کی تنقید ہمیں اس نیک عمل سے روک پائے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اس نے جو وعدہ فرمایا اپنے نیک بندوں کا انعام دینے کا, یعنی جنت میں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک مقام میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو یہ ارشاد ہوگا, رحمت الہی پر تصور کریں, جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا, اس کا خلاصہ ہے کہ جنت پہ جاؤ, بدلہ ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے, یعنی وہ اعمال جو تم نے دنیا میں کیے, وہ نیک اعمال جس کی توفیق ہم نے رب نے دی, دے گا اللہ رحمت سے. لیکن اپنے بندوں کی کس قدر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر کرم نوازی کی کہ جنت بھی عطا فرمائے گا, جنت بھی اس کی, توفیق بھی اس کی, نیک اعمال دینے بھی اسی کا کام, اور داخلہ بھی اسی کی رحمت سے مل رہا ہے, سب کچھ اسی کی کرم سے, ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. مگر کتنا خوبصورت یہ ارشاد ہے کہ بدلہ ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جیسے بدلہ ہے نا آپ کا, یہ ایک بدلہ ہی کے تحت ہے کہ یہ بھی بدلہ ہے, ریوارڈ اس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے. تو یہ سب چیزیں بندہ اپنے رب کی رحمت پر, اپنے رب کی کرم پر نظر رکھے اور صرف شرافت کی زندگی گزارے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر سب درگزر کرتے رہیں, افراد معاشرے میں ہونے والے جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو درگزر کرتے رہیں, تو پھر جو ظالم ہوتا ہے, جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے, وہ اور چوڑا ہوتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے.
کہ آج میں نے اگر اس کے ساتھ یوں کر دیا نا, کسی اور کے ساتھ یہ ایسا نہیں کرے گا.
دیکھیں مہروز بھائی اور عمران بھائی, اللہ تعالیٰ
نبی سے بند کر دو,
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظالم کی مدد کرنے کا فرمایا ہے حدیث پاک میں, یہ کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کلام پر حیرت ہوئی کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی, شاید اس کو ظلم سے روک کر. ہم اسے ظلم سے روکنے کے جو صورتیں بولے, رہی بات بدلے کی, چاہے وہ قصاص کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو, ہمارے اسلام و دین نے بدلہ لینے کی ایک صورت بیان کی ہے.
جی
یعنی قتل کے عوض جو قصاص ہے, دیت ہے, اس تمام تر چیزوں کو اسلام نے بیان کیا ہے, قرآن نے بیان کیا, حدیثوں میں اس کے مضامین موجود ہیں. مگر کیا قرآن کریم کے ارشاد کو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا, معاف کرنا افضل ہے,
وصلہ خیر,
وصلہ خیر. اور نہیں, یہاں قتل کے عنوان پر بھی کہ قصاص وغیرہ کی اجازت دی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان مضامین میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو فضیلت قرار دیا ہے, معاف کرنا افضل قرار ہی دیا ہے. یعنی اگر آپ کو شرعاً جس قدر بدلہ لینے کا حق حاصل ہے, آپ شرعاً اس قدر بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی معاف کرنا افضل رکھا. یہ اسلام و دین کی خوبصورتی
ہے. انکار نہیں ہے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو دوسری جہت آ رہی ہے کہ جو مظلوم ظالم ہے وہ تو پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا نا, وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, میں کس سے ڈروں, کیوں ڈروں.
دیکھیں اگر انصاف اور عدل, قضا, مقدمات, سنوائی اور اسلام کا جو عدالتوں کا جو نظام ہے, اگر یہ اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق دنیا میں نافذ ہو, تو مظلوم نے اپنی فریاد اس جگہ پر کرنی ہے جہاں سے اس قوم کو عدل ملتا ہے, انصاف ملتا ہے. قرآن و حدیث کے مطابق جہاں فیصلے ہوں گے, جہاں عدل ہوگا, جہاں ظالم کو سزا دینے والی اتھارٹی سزائیں دیں گی اور مظلوم کو اس کا حق دلانے والا جو ادارہ ان کو حق دلائے گا, تو ڈیفینیٹلی ایسی جگہ پر پھر ظالم کے ہاتھ بھی رکیں گے اور ظالم کے پاؤں بھی رکیں گے, ظالم اپنے اقدامات سے باز آئے گا. لیکن اس کو پورا اسلام و دین نے تقسیم کیا ہوا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں تو بدلہ لینے کی اور انتقام لینے کی ہر طرح سے چھوٹ تو نہیں نہ دی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی ظالم نے ایک ظلم کیا تو اس کا بدلہ لینے کا اور اس کا کیا نتیجہ نکالنا ہے, اس کا بھی اسلام و دین نے کو حل دیا ہے نا, نہ کہ مطلب یہ کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب یہ حدیث پاک کا یہ خود مضمون مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام اور قرآن اور حدیث کے مطابق جب فیصلے نہیں ہوں گے تو مسلمانوں میں خون ریزی عام ہوگی. یہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہے یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے, خون ریزی عام ہوگی. اور اس کی وجہ شارحین نے یہ لکھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کا عزیز قتل ہو گیا, اب اس نے مقدمہ کیا اور اسے انصاف نہیں ملے گا تو اس کے انتقام کی آگ بھڑکے گی. جب اس کے انتقام کی آگ بھڑکے گی تو وہ انتقام کے لیے پھر اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا. اور اگر وہ اس کو ناحق قتل کرے گا تو پھر اس کے لوگ اس پر در پہ ہو جائیں گے. تو یوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سلسلہ رہے گا اور زمین میں خون ریزی پھیلے گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ بدلہ کہاں لینا ہے اور کس نے لینا ہے اور کتنا لینا ہے اور کس سے دلوانا ہے. اگر خود لینا ہے تو اس کا بھی کیا صورت ہوگی. اسلام و دین اس معاملے میں جو باؤنڈریز بناتا ہے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ معاشرے میں وہ کھانا جنگی نہیں ہوگی, ورنہ کھانا جنگی ہو جائے گی اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے. کھانا جنگی ہو جائے گی. درگزر معافی کو فوقیت دی جائے, اور اگر انتقام اور بدلہ لینا ہے تو اس کا پورا ایک اسلام و دین کا نظام عدل ہے اس کو قائم کیا جائے. اور پھر اس کے معاملے میں قضا ہو اور باقاعدہ مظلوم اور ظالم کے معاملے میں انصاف اور عدل سے کام لیں تو مظلوم کو انشاءاللہ اس کے جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ملے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی. جب یہ صحیح ہو جائے اور حدود اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی, حدود اللہ صحیح معنوں میں اس روئے زمین پر نافذ ہو جائے, کسی بھی خطے میں نافذ ہو جائے, میں کہتا ہوں جو اس کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, اگر حدود اللہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکام کو اس نے جو سزائیں رکھی ہیں اور جو اس نے جو نظام عطا کیا ہے, زمین پر عدل قائم ہوگا, زمین میں امن آئے گا, زمین میں سلامتی نصیب ہوگی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام اور عطا کیے ہوئے جو عدل اور انصاف کا جو نظام ہے اگر یہ نافذ ہو جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق جو نافذ ہو جائے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امن ملے گا, انصاف ملے گا, پیار اور محبت کا ماحول ملے گا
اور ظلم رکے گا.
ظلم رکے گا, ڈیفینیٹلی ظلم رکے گا.
جی بالکل ظلم رکے گا. آپ نے جو ارشاد فرمایا ظالم اور مظلوم کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا, بہت ہی پیاری حدیث مبارک. جو مظلوم جو افراد ہوتے ہیں ان کی ڈھارس بتانے کے لیے میں عرض کروں گا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم ولو بکافرن, فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں فرماتا. تو مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے, چاہے وہ ظالم ہو یا کوئی اور افراد ہو.
دیکھیے عمران بھائی, میں مدنی چینل کے ذریعے میں بالخصوص ہمارے وہ عاشقان رسول جنہیں وعظ و نصیحت, دعوت و ارشاد, تبلیغ دین, نیکی کی دعوت کا کوئی منصب ملا ہوا ہے, میں تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اپنے بیانات میں, اپنے وعظ میں, اپنے ممبر و محراب کے ذریعے اس ظلم اور مظلوم والا جو ایک معاملہ ہے اس کو واضح طور پر بیان کریں. خواہ وہ ظلم اپنی ذات پر کرنا ہو, اپنی جان پر کرنا ہو, یا وہ ظلم لوگوں پر کرنا ہو, یا اس ظلم کا شکار ماں باپ ہو رہے ہیں, بیوی بچے ہو رہے ہیں, پڑوسی ہو رہے ہیں, یا اور کوئی معاملہ ہو رہا ہے, وہ پیسوں کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے یا آپ کے منصب کی ہوس کا شکار ہو کر ظلم ہو رہا ہے, جس طرح میں ظلم ہو رہا ہے, وہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ایبیوزمنٹ کا نام دے دیجئے یا اس کو کسی اور شے کا نام دے دیجئے. تو ان تمام تر چیزوں کو مطالعہ کر کے عین قرآن حدیث کے مطابق, شریعت کے مطابق اس کو بیان کریں. اس کی کچھ تفصیل آپ کو امیل سنت کے رسالہ ہے ظلم کا انجام, اس سے انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی. باقی الحمدللہ کتب احادیث مبارکہ ہیں, یہ ان روایات سے مالا مال ہیں. اس میں میں مشورہ دوں گا, خاص طور پہ جو علم کا ذوق رکھتے ہیں اور اس طرح بیان کرنے کی سوچ رکھتے ہیں, وہ مشورہ میں دوں گا کہ قرآن کریم کی ان آیات کو جہاں ظلم اور مظلوم کے حوالے سے تذکرہ ہو, آپ تفسیر سراۃ الجنان سے قرآن کریم کی تفسیر دیکھیں, اور شرح مشکات میراعت جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے عطا فرمائیے, میرا مشورہ اس کی ساتویں جلد کی طرف جائیں جہاں مخلوق کے ساتھ شفقت, محبت وغیرہ کا جو بیان موجود ہے, سلوک کا بیان موجود ہے, وہاں جا کر دیکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا اور بڑا مضبوط اور مدلل اور قرآن و حدیث اور شروحات اور تفسیر کی روشنی میں, اور پھر امیر سون کا رسالہ ساتھ ملا لیں تو حکایات اور واقعات کی روشنی میں ایک مفصل اور جامع آپ کو چیز ملے گی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دو ماہ تک اس موضوع پر بھی بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہر بیان آپ کو پہلے بیان سے منفرد ہی ملے گا. تو یہ دیکھیں معاشرے کی جو اصلاح ہے نا, میری اپنی موٹی عقل میں آتا ہے, اس کا مین مرکز ممبر و محراب ہے, مساجد ہیں, مساجد سے ان موضوعات پر بیان ہو, ہوتا ہے بیان. تو میں عام عوام سے عرض کروں گا کہ وہ ان بیانات میں پہنچے, نہ کہ یہ کہ جمعہ کے خطبے پہ پہنچے بھاگتے بھاگتے, جمعہ کے بیان میں پہنچے اور اس طرح کے جتیمات دعوت اسلامی کے مبلغین کو اس بات کی آپ اجازت دیں کہ وہ آپ کے یہاں آئیں اور اس طرح کے بیانات کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ.
سب اس میں ایک بات, ایک سوال,
71 آیات ہیں جن میں لفظ ظلم آیا ہے, 71 آیات.
دیکھیں ایک بات عرض کروں,
میں عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے فرد کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی, اجتماعی حوالے سے بھی. پریکٹیکل سائڈ کی طرف آتے ہیں کہ لوگ بہت سے فضائل جانتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے, بدلہ نہیں لینا چاہیے, لیکن جب وہ کسی سے بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں تو وہ کر گزرتے ہیں جن کی ان سے امید نہیں ہوتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کمزور لمحے میں جب آدمی ظلم کے قریب پہنچ چکا ہے بدلہ لینے کی وجہ سے, تو ایسے لمحے میں وہ کیا سوچے اور کیا سوچ کر اپنے آپ کو اس ظلم سے بچا لے اور بدلہ نہ لے؟
سوچنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا نا اس وقت, جب غصہ چڑھ جاتا تو ویسے ہی دماغ سے.
بہت اچھا سوال.
دیکھیں یہ وقتی طور پر صرف کر لینے سے نہیں ہوتا, اصل میں اس مزاج میں ڈھلنے کی بھی باقاعدہ کوشش مشق ہے.
سبحان اللہ.
صرف سوچ لینے سے اور ایک دو دفعہ سن لینے سے طبیعتیں نہیں بدلا کرتی. طبیعتوں کے بدلنے کے لیے ایک باقاعدہ ایکسرسائز ہے, جس طرح کہ ایک آدمی سوچنے سے اور ایک دفعہ مطلب کہ باڈی بلڈنگ کر لینے سے آدمی کا جسم نہیں بن جاتا, اس کے لیے باقاعدہ ایک ایکسرسائز ہے. آپ خالی سوچ لو گے اور ایک آدھ دفعہ ایکسرسائز کر لو گے تو آپ کا اسٹیمنا نہیں بڑھ جائے گا کہ آپ اب رننگ کریں گے اور آپ کی سانس نہیں پھولے گی. تو ہر چیز کی ایک ایکسرسائز ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے جس میں وہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس طرح کی طبیعتوں کے بدلنے کے لیے بھی ایک ایکسرسائز, ایک مشق ہے. پھر یہ ایکسرسائز جہاں گیدرنگ ہوتی, جہاں اس طرح ماحول ہوتا ہے نا, وہاں کرنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جب معنی شرعی نہ ہو, ٹھیک ہے, ورنہ میری اس بات سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے. تو اس طرح ایسا ماحول ملے, ایسی صحبت ملے, آپ کو ایسا کردار آپ کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتا رہے گا نا, جیسا بھی آپ نے ابتدا نمیل سنت کے ذکر مبارک سے کی. اب چونکہ میرے سامنے بھی یہ کردار ہے, آپ نے کئی مرتبہ ان تمام تر چیزوں کو پریکٹیکل کر کے دیا ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں. ٹیچر بھی جب اسکول یا کالج یا کلاس کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے, اور جب یہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کتاب نہیں پڑھ رہے, ٹیچر کے کردار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ٹیچر کو استاد کو اس بیان کردہ کردار میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی پریکٹیکلی تو بچے سامنے آتے رہتے ہیں. دیکھیں پڑھنے سے, صرف ریڈنگ کر لینے سے یا سن لینے سے ہی نہیں ہوتا, صحبت بہت ضروری ہوتی ہے. آقا دو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف مبارک ہے کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں, یعنی آپ کی صحبت کی حاضری جو ہے نا, آپ قرآن بھی سنا رہے ہیں, قرآن کے معنی بتا رہے ہیں, تلاوت فرما رہے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ تزکیہ نفس فرما رہے ہیں, ظاہر و باطن کو درست کر رہے ہیں, ستھرا کر رہے ہیں, پاکیزہ کر رہے ہیں. یہ چیزیں صحبتوں سے ہوتی ہیں, یہ جو آپ جو جس عادت کو پانے کا کہہ رہے ہیں یہ صحبتوں سے اور ماحول سے ملتی ہیں. ایسا ماحول, ایسی صحبت ہوگی, پھر کبھی اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آیا تو جو آپ کا جو سب سے بڑا بیریئر ہوگا, جو آپ کو روکے گا, وہ آپ کی صحبت ہوگی اور آپ کے بزرگوں کی تربیت ہوگی.
کچھ کوز کی طرف بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑہ شہر سے. ماشاء اللہ آج کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں کا موضوع بدلہ بہت ہی خوبصورت ہے. ماشاء اللہ آج کا جو موضوع ہے بدلہ, ہمارے سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے, کتنی کیفیت ان کو ملی, لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کا نہ تو کوئی صلہ لیا نہ کوئی بدلہ دیا. انہوں نے ہمیشہ سب کو دعائیں دی. ماشاء اللہ ان کی ہر ایک ادا سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس اطہر قادری صاحب کا جو عظیم الشان فیض و کرم ہے, कि उनकी उनका फेस हम सबको मिल रहा है और जो सुन्नतें हमें बता रहे हैं उस पर अमल करने की तौफीक भी मिल रही है। माशाल्लाह आपका सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। ये एक बहुत ही खूबसूरत इनकलाब है इस दुनिया में जो दावत इस्लामी दुनिया के 180 कंट्रीज में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
माशाल्लाह हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया और मदनी फूल भी माशाल्लाह आपने जो अता किया इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल।
अस्सलाम
वालेकुम व बरकातुहू।
हाजी नाथ साहब, मैं अब्दुल करीम अत्तारी खैरपुर से अर्ज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक सैयदजादे हैं, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि आप घर पे क्या टाइम देते हैं अपने बीवी बच्चों को? आप दिन भर तो मदनी काम पे मदनी चैनल पे होते, तो कुछ वजाहत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
वैसे यहाँ पे आपके घर वालों ने कभी पूछा कि आप कितना वक्त देते हैं? कई दफा पूछ चुके हमारे मदनी चैनल के नाते। देखिए, घर का टाइम घर के लिए, बकिया टाइम बकिया कामों के लिए। मेरा ख्याल है आप में से कोई भी है वो घर पे ही टाइम कम देता है, बाहर टाइम ज्यादा देते हैं। आप में से सारे तकरीबन जो कामकाज वाले कारोबार वाले मुआश के लिए जो सरगर्दा रहते हैं वो 12-15 घंटे आप बाहर रहते हैं, और जब घर पे जाते हैं तो सोते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो अब ये कि बाज ऐसे होते हैं जो रोजाना घर के लिए आते जाते हैं, बाज होते हैं जो रोजाना घर नहीं जाते, तो या एक दो दिन फिर घर ही रहते हैं, बकिया दीगर काम होते हैं। तो अब ये कि दोनों तरफ की हाजत और जरूरत होती हैं, घर की भी अपनी हाजत और जरूरत होती है कि वहां भी आपको हाजिरी देनी होती है, ये भी काम होता है कि आपको यहाँ भी रहना पड़ता है। इतनी बड़ी तहरीक है, इतना बड़ा काम है और इतने सारे इस्लामी भाई दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं और एक इतना बड़ा सेटअप है और तो माशाल्लाह, तो यहाँ भी अपनी जगह पर वक्त देने की हाजत और जरूरत रहती है। एक काम है, मतलब मैं सच इसको इतना वो हार्डली फील नहीं करता। आप इसको हार्डली फील नहीं करते?
नहीं, मैं नहीं।
हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है मरकजी मजलिस शूरा के निगरान है,
कितनी बार याद दिलाएंगे।
चल, और दावत इस्लामी भी आपने खुद फरमाया कि इतना बड़ा सेटअप है, इतने बड़े ज्यादा जिम्मेदारान है, ये है वो है सब कुछ है, तो बसा औकात ऐसा होता है इस्लामी वक्त नहीं दे पाते, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, अपने घर पे वक्त नहीं दे पाते। यानी हाल ही होता है, काम वाले कह रहे हैं कि तुम हमें वक्त नहीं दे रहे, घर वाले कह रहे हैं तुम हमें वक्त नहीं दे रहे, और जो दावत इस्लामी के हवाले से जिम्मेदारान रबते में होते वो कहते हैं आप मदनी कामों को वक्त नहीं दे रहे, तो कैसे मैनेज करें? एक ये भी तो बताएं, आप मैनेज कर रहे हैं ना?
देखो बेचारा एक बंदा,
आप मैनेज कर रहे हैं,
यही वक्त है, आप खाने को भी वक्त दे रहे हैं उसके वक्त पर। असल में मसला ये है कि हम वक्त तो देते हैं,
ठीक है,
जिस वक्त और जितना देना है ना उस वक्त वो वक्त नहीं दे पाते हैं। हमारे वक्त देने का अंदाज मुख्तलिफ है। जब मुझे आपकी हाजत है तो आप नहीं हो, और जब मुझे आपकी हाजत ना रहे तब आप आ गए और आपने कहा कि मैंने तो आपको वक्त दिया था। भाई, आपको वक्त उस वक्त देना था जब आपकी हाजत थी,
तो आपने बताया नहीं ना किस वक्त आना था।
मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अब देखिए, घर में भी वक्त देना होता है,
ठीक है,
क्योंकि घर में बच्चों की और घर वालों की जो किफालत और इनकी परवरिश और इनकी तरबियत के साथ साथ ना नफका भी है, ये सारी चीजें भी हैं, तो वो वक्त देना अपनी जगह पर है और दीन के काम के लिए वक्त देना अपनी जगह पर है। दावत इस्लामी के मदनी कामों को वक्त देने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे कहा गया है। जैसे आप इलाके में ईशा की नमाज पढ़कर मदरसों मदीना बालिगा चौक तस वगैरह कर आप चले जाएं तो आपको कोई इस्लामी नहीं कहेंगे कि आप वक्त नहीं देते। हसब जरूरत अगर मदरसतुल मदीना बालिगान के साथ साथ कोई मदनी मशवरा हो जाता है आधे पौने घंटे का, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप सुबह भी घर पर हैं, फजर के बाद भी घर पर हैं, ईशा के 2 घंटे के बाद भी घर पर हैं, घर वालों को भी टाइम दें, दावत इस्लामी के मदनी कामों को भी टाइम दें। लेकिन देखिए, मसला ये है महरूज भाई कि जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है ना तो वो इदारे में आपके वक्त की गुंजाइश बढ़ती है। ये दुनिया के इदारों में भी है, दुनिया में ऐसे कई होते हैं, इनकी पोस्टें ऐसी होती हैं कि उनकी पोस्टें जो है ना वो घड़ी और घंटों पर नहीं चलती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलते हैं। इनको स्पेस मिलता है तो एक एक दो दो दिन का स्पेस मिल जाता है, गुंजाइश मिल जाती है। दुनिया में इस तरह की जो पोस्टेड किस्म के जो लोग होते हैं, डेजेक्टेड किस्म के जो लोग होते हैं या अथॉरिटीज किस्म के जो लोग होते हैं, उनके लिए घंटे नहीं होते, घड़ियां नहीं होती, मिनटें नहीं होती, वो काम को तब कंसंट्रेट करते हैं, काम को ध्यान देते हैं اور اس کے اس کے نتیجے میں وہ اس کا عوض لیتے ہیں. کمپنیز اس کا عوض دیتی ہیں, کمپنیز اس کے عوض میں ان کو پروموشن دیتی ہیں, کمپنیز ان کے عوض میں بدلے میں ان کو پیسہ دیتی ہیں. بدلہ آپ کا موضوع ہے, تو ان کو بدلے میں پیسہ ملتا ہے, پروموشن ملتی ہے, ان کی گریڈ بڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ, ان کی چیزیں ہوتی ہیں. اب رہی بات دین کے کام کی, سنتوں کام کی, تو یہاں ہمیں نہ دنیا کا عوض چاہیے, نہ دنیا کا مال چاہیے, نہ کوئی دنیاوی پروموشن چاہیے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ جتنا وقت دیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, تو اتنا ہم کو قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دے. تو اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے, اور یہ کام صرف رب ہی کے مہربانی ہے کہ وہی کر سکتا ہے. تو یوں تھوڑا سا ہو, پھر گھر والوں میں نے پہلے بس کر دی کہ جب آپ اس طرح کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں نا, تو اللہ کی رحمت سے گھر والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت, پیار اور رحم ڈال دیتا ہے, اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا آپ وقت نہیں دے رہے, تو جو آپ کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی امید کرتے ہیں, اللہ سے گمان رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کے ان کوششوں کا, اور جو ہم سیکریفائی کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں, برداشت, ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا. میں تو کہتا ہوں بعض اوقات گھر میں بھی کہ مطلب کہ ٹھیک ہے جو میں نظر آتا ہوں, تو میرے تو اخلاص کو ڈھونڈنے کی اتنی ضرورت ہے کہ میں کیا بیان کروں, گھر بیٹھے ہوئے کو تو جانتا کون ہے. تو کیا عجب کہ ان کا یہ عمل ہمارے اس عمل سے زیادہ مقبول ہو, کہ وہاں نہ حبے جا جو نظر آ رہی ہے اتنی, نہ وہاں کو ریاکاری کا اتنا اندیشہ ہے, وہاں تو قبولیت کے زیادہ چانسیز ہیں, وہاں تو سیکریفائز زیادہ ہے. ابھی مطلب کہ ہم تو نمایاں ہوتے ہیں, یا چار آدمی جانتے ہیں پہچانتے ہیں, یا نہیں بھی جانتے پہچانتے, پھر بھی
قربانی دے رہے ہیں,
بالکل ایک ہے. تو کیا جب کہ
ایسے یہ سوچ ہونا بھی بڑی بات ہے, ورنہ عام شخص اگر کسی چینل پر آتا ہو, بہت اس کی ڈیمانڈ ہو, لوگ اس کو چاہتے ہوں, تو وہ حبے جا سے بچ پائے بڑا مشکل ہے. لیکن
ہم بچ رہے ہیں اس کا دعویٰ کب ہے؟
ہم جانتے ہیں
ہم بچ رہے ہیں اس کا دعویٰ کب ہے؟
اللہ
کی سیدھی سی بات ہے, مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پانی میں غوطہ لگا کے کہتے ہیں کہ میں سوکھا باہر نکلوں.
اللہ رحمت فرمائے. امیر سنت کا ایک کلام ہے, آپ فرماتے ہیں اچانک دشمنوں نے کی چڑھائی یا رسول اللہ, اوے دو جاں بحق اسلامی بھائی یا رسول اللہ, میرا دشمن تو مجھ کو ختم کرنے آ ہی پہنچا تھا, میں قربان تم نے میری جان بچائی یا رسول اللہ. کافی کلام لمبا ہے. آگے جو اس میں ایک شعر ہے جس پر میں چاہ رہا ہوں آج سے ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتا ہے, تمنا ہے میرے دشمن کریں توبہ عطا کر دو, انہیں دونوں جہاں کی تم بھلائی یا رسول اللہ, بچا لو نار دوزخ سے بیچارے حاسدوں کو بھی, میں کیوں چاہوں کسی کی بھی برائی یا رسول اللہ. قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے, جان لینے کے لیے دشمن آ پہنچا, فائر بھی کیا, لیکن دو اسلامی بھائی شہید بھی ہوئے, یعنی جان کے در پہ ہو گئے نا. اس سے بڑا نقصان کسی سے اور کسی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے کی بندہ صحیح کر لے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دعا بھی دینا اور اس کی برائی نہ چاہنا, یہ کیسے نصیب ہوگا, ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ
میں نے عرض کی نا, کردار کی بات ہے, اور آقا کی شان ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. تو یہ ایک اعلیٰ ظرفی ہے, کردار کی ایک اعلیٰ صورت ہے. اور صحیح بات ہے کہ جو ایک لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا جو پیشوا ہے, لاکھوں کروڑوں مسلمان جن کو فالو کرتے ہیں, ان کو اپنا یہ کردار دینا ہے, اپنا یہ رول ماڈل دینا ہے, تاکہ میرے چاہنے والے, میرے پیچھے چلنے والے, مجھے فالو کرنے والے یہ درگزر اور امن و امان کے پیکر بنے رہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ امیل سنت کی بڑا اعلیٰ ظرفی ہے, اور آپ نے ان کی توبہ کی بھی دعا کی ہے, اور پھر ان سے درگزر کی بھی آپ نے تمنا کی ہے. تو اللہ ہمیں بھی ایسا ظرف عطا کرے.
نہیں ہمیں ہمارا دن کیوں نہیں بنتا, یا ہم کیسے دن بنائیں؟ مجھے کچھ بتائیں نا, یہ امیر سنت کا ایسا دن کیسے بن گیا؟
اللہ کی رحمت سے بنتا ہے, ہمارا بھی اللہ کی رحمت سے بنے گا. میں نے کہا نا کہ یہ اساتذہ ہوتے ہیں. اب ایک ٹیچر بہت اچھا ہے, آپ کہیں یار اتنا اچھا ٹیچر کیسے, میں کیوں اتنا اچھا ٹیچر نہیں ہوں, تو وقت لگے گا, بن بھی جائیں گے ہم بھی.
کوشش بندہ کرتا
رہے, جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اگر وہی غسیلے آدمی ہے, لہجہ ان کا سخت ہے, تو اس کے لہجے میں نرمی نہیں آ سکتی. دیکھیے گیدرنگ کو چینج کریں.
بہت اچھا مثال دی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, کہ اگر آپ ایسو کے ساتھ بیٹھے گا تو سانپ کو پکڑ لیتا ہے, تو آپ بھی سانپ کو پکڑ لو گے اور وہ ڈس لے گا. ऐसो के साथ ऐसो के धरोगे जो सांप से भागता है तो आप भी भागोगे, क्योंकि आपने देखा कि सांप से भागा जाता है, आप रहते किसके साथ हो।
वाह
बात। अच्छा एक सवाल आपसे ये करना है, अपना आपने कभी किसी से बदला लिया है माहौल में आने से पहले या अभी?
माहौल में आने से पहले की तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर तो एक मिजाज ही अजीब था।
अच्छा
तो लड़ाई झगड़ों वाला तो मिजाज था ही, हम सीखने ही लड़ाई झगड़े गए थे, फाइटिंग ही सीखते थे, तो उसको तो
सीखते थे आप?
उसको तो मदनी माहौल में आने से पहले से कंपेयर नहीं किया जा सकता।
नहीं हम इसको यूं लेना चाह रहे हैं ना कि अगर आप उस तरह थे और आज इतने बड़े मनसब और मकाम पर हैं,
बड़े मनसब मकाम
फिर मैं अर्ज करूंगा तो आप कहेंगे कितनी बार याद दिलाएंगे
आपसे
तो।
मेरे से बड़ा मनसब मकाम आपका है, आप अगर आप आलिम बनते हैं तो आपकी
नहीं जा रहे
एक आलिम मैं आपके नहीं कहता, आपको जो वस्फ हासिल है, आप मुझे बोलने दें, आपका जो वस्फ हासिल है जिस वस्फ से मुतसिब होकर एक शख्स आलिम बनता है, तो आलिम की तारीफ तो कुरान में भी मौजूद है, आलिम की तारीफ हदीस में भी मौजूद है, आलिम की तारीफ। ठीक है मैं ये नहीं कहता कि ये आलिम वो आलिम ये आलिम,
तो लोगों के पास अथॉरिटी होती है ऐसे उस पर भी होते हैं, मनसब पर होते हैं कि वो जो मुंह से निकालेंगे वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जब्त करें ये कैसे होगा? ये
देखिए जब आप ऐसी कोई जिम्मेदारी पर आ जाए ना कि आपका कहा हो जाएगा
जी,
तो आपको अल्लाह से ज्यादा डरना है, आपको अल्लाह ज्यादा डरना कि ऐसे मनसब या ऐसे इख्तियारात का मिलना ये बहुत ही ज्यादा आजमाइश होता है, और बाकायद और तकरीबन या उमूमन मैं कहूंगा कि इख्तियारात ये जुल्म पर उभारते हैं। तो इख्तियारात आपको कितना इख्तियार है किसी पर, और रब को अपने बंदे पर कितना इख्तियार है, तो आप क्यों किस तरह ये मतलब कि एक मुतकबीराना और एक मतलब के वहशियाना और मतलब कि ये इस तरह का चंगेजियत वाला और मतलब के बर्बरियत वाला अंदाज आप कैसे इख्तियार कर सकते हैं? ऐसा अंदाज तो ना किसी भी अल्लाह के नेक बंदे से, ना मुतसविर है, ना किताब में लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसको इख्तियार है, आका से बढ़कर तो किसी को इख्तियार नहीं। अल्लाह ताला ने अपने मखलूक में जितना इख्तियार नबी पाक को दिया, आप तो मुख्तार कुल हैं, आपको तो अल्लाह ताला ने मुख्तार बनाया है, मुख्तार बनाया, मालिक बनाया, क्या क्या बनाया अल्लाह ताला ने, तो आप तो ये इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे बदला ले लो।
अल्लाह
आप तो बदला लेने की बात करते हैं, मुझसे बदला ले लो, और ये अंदाज है मतलब। और तो हम के अच्छा क्या सिद्दीक अकबर ने कभी अंदाज इख्तियार किया, क्या फारूक आजम ने कभी अंदाज इख्तियार किया, क्या उस्मान गनी ने, मौला अली ने, करमल्ला तला वजुल करीम रजी अल्लाह तुमा कहीं इन्होंने अंदाज इख्तियार किया, क्या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तुमने अंदाज इख्तियार किया, यानी तारीख जिनको याद करती है, जिनकी तारीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो जिनको ये ऐसे लोग क्या इनको इन्होंने कभी अंदाज इख्तियार किया जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो? यानी मुझे याद पड़ता है कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु ये मतलब बहुत कम आराम फरमाते थे, रात रात भर मामलात और मतलब उम्मत की खिदमत में, यानी आपके लिए एक जुमला है कि आपने अपने आप को उम्मत के लिए वफ किया हुआ था, ठीक है, ये आपकी सीरत का पूरा दो जुमलों में आपका वो सीरत है। आप आराम फरमा रहे थे, जोहर का वक्त था, थोड़ी देर के लिए आराम के लिए गए थे कि इतने में बाहर से आवाज आई, तो आपके शहजादे आए थे और वो जो दरबान थे उनसे कुछ तकरार हो रही थी, वो कह रहे थे कि अभी अमीरुल मोमिनीन आराम फरमाने गए, थोड़ी देर आराम करने दें, तो आपके शहजादे कह रहे थे नहीं मुझे मेरे वालिद से बात करनी है, कहा थोड़ा आराम करने दें अभी आ जाएंगे, कहीं नहीं मुझे अभी बात करनी है। अब शहजादे थे वो आ गए, इतने में सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला ने अंदर से अपने शहजादे की और ये तकरार की आवाज सुनी, तो आपने फरमाया आने दो। वो अंदर हाजिर हुए तो कहा जी बेटा कहिए, कहा अब्बा जान बाहर लोग फरियादे लेकर आए हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हजरत ने इरशाद फरमाया सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला ने, बेटा थोड़ी देर आराम करके आता हूँ, तो आपको या आपको यकीन है कि आप थोड़ी देर के बाद आराम करके उठ पाएंगे और अब आके इनकी फरियादें दूर कर पाएंगे। आप रो पड़े, आप रो पड़े और अपने रब का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे ऐसी औलाद अता फरमाई है। तो ये हमारे बुजुर्गों का किरदार जो है ना वो ये है। ये आप जो कह रहे हैं कि जनाब इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, ये तो मुतकब्बिराना अंदाज है, और तकबर करने तकबर तो हराम है, जानना मेरे जाना, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें तकबर की तरफ ले जाएंगी। آپ کو بربریت کی طرف لے جائیں گے. آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور ہماری تنظیم جو ہے نا دعوت اسلام میں, اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یوں کر دے یوں ہو جائے گا, یوں کر دے یوں ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. آپ نے شاید ہماری ذمہ داری کو سمجھنے میں یا تو تسام ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں یوں کر دوں گا تو یوں ہو جائے گا. دعوت اسلامی ایک وف کا ادارہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہی چلتا ہے. یہاں نہ کسی کو اللہ, یہاں شریعت کیا, شریعت کی اجازت نہ ہو نا تو کسی کو اس طرح کی ذمہ داری یا اجارے پر رکھ نہیں سکتے. یعنی کہ ہمارے یہاں ایک دعوت اسلامی دین کا کام کرتی ہے نا
جی.
یعنی ایک خائن اور ایک ظالم شخص ذمہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ اور جس کو شریعت نے آہل نہیں کہا, آہل کرا نہیں دیا, وہ ذمہ داری پر رہ کیسے سکتا ہے, چاہے اجارے پر ہو یا والنٹری پر ہو؟ کیونکہ وہ تو جب ذمہ دار بن جاتا ہے تو کئی ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کا نبھانا واجب ہے
جی.
اگر نہیں نبھائے گا تو وہ مجرم ہو جائے گا. اور اگر ہم صرف نظر کریں گے وہاں پر باوجود اس کے کہ ہم قدرت والے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں, تو ہم ظالم کہلائیں گے. اور خائن, یہ خائن جو ہے نا, یہ نااہل ہوتا ہے. تو نااہل کو روا کرنے والا بھی پھر نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. تو یہاں ایسی چیز ہے کہ دعوت اسلامی میں آپ کہہ دیں گے جناب آپ یوں ذمہ دار, تو اب یوں کر دیں گے, اب یوں کر دیں گے. میرے کہنے سے, میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ الحمدللہ میری پوری شورا ہے, مرکزی میتے شورا بنی ہوئی ہے الحمدللہ. اتنا بڑا دارالفتا اہل سنت کا نظام ہے, مفتیان کرام کا نظام ہے, بہت بڑی جوڈیشری دعوت اسلامی کی ایکٹیو ہے, ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے ہمارے مفتیان کرام. اور پھر میرے جیسے آدمی کے اوپر الحمدللہ میرے پیر صاحب کا سایہ ہے, پیر صاحب کا فیض ہے. میں مطلب کہ میں اسے جرت کروں, میرے پیر صاحب کیا مجھے چھوڑیں گے؟ یا ہمارا کوئی رکن شورا یا کوئی ذمہ دار سے جرت کرے تو کیا پیر صاحب چھوڑیں گے کہ تم ہوتے کو نا میری اس مطلب کہ اس آل پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے؟ نہ نہ, ایسا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, نہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے, نہ اس بات کی طرف بڑھنا, نہ دعوت اسلامی کی کسی بھی اسلامی بھائی کو, اسلامی بہن کو. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب ذمہ داری کو اختیارات دیے تو اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں اختیار کریں. یہ کیا ہوا کہ یہ پسند نہیں تو اس کو ہٹا دو, یہ اچھا نہیں لگتا تو اس کو ہٹا دو. تو بھائی کیا کیا شکل صورت دے کر اور قابلیت دے کر آپ مطلب کہ یہ سارا کام کریں گے؟ اگر قابلیت سے دین کا کام ہوتا تو میرے اس آدمی تو کب کا فارغ تھا. دین کا کام اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے, قابلیت سے نہیں ہوتا. قابلیت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے اس کام کرنے کے اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دے دیتا ہے. جب تک وہ صلاحیت اور قابلیت اس میں رہے گی وہ کرتا رہے گا.
سبحان اللہ.
ہم لوگ ہوتے کون ہیں کسی کو یوں آگے پیچھے کرنے والے؟ ڈرنا چاہیے. آگے پیچھے کرنے کے شرعی احکام موجود ہیں, اس کے مطابق چلیں. کسی بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی, اسلامی بہن کو, کسی ناظم کو, کسی نگران کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنے ذمہ داری یا اپنے اختیارات کا ایسا فائدہ اٹھائے کہ وہ مطلب کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں, یہ مطلب کہ یہ باٹا باٹی اور جس کو آپ بندر بانٹ بولو یا جس کو جو بھی بولو, ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں. یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا عزیز ہے, تو یہ جناب آگے آ جائے گا. آپ چاروں میں سے کون ہے میرا رشتہ دار؟ ہماری تو کمیونٹی بھی ایک نہیں ہے, وہ ہماری طریقت ایک ہے
الحمدللہ.
ہماری طریقت ایک ہے, ہمارا نظام ایک ہے. یہاں بیٹھے ہوئے اسلام میں کون ہے؟ پیچھے میرا کون رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں الحمدللہ. بلکہ یہ ذہن ہے, بلکہ یہاں تو رشتہ داروں کو لانے میں ڈر لگتا ہے. یعنی میں آپ کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر میرے پوتے کی تصویر آئی سوشل میڈیا پر. میں نے باقاعدہ اس پر شکایت کی. میں نے کہا کیا یہی ایک بچہ ہے جو تم کو اچھا لگا تھا؟ اور ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس کیا ایسے مدنی منع نہیں ہے؟
ایک تصویر آئی تھی, نہیں تو دیگر بچوں کی بھی آتی ہے.
نہیں
آپ کے جو مدنی پھول تھے وہ اپنی جگہ.
ہاں میری مطلب کہ کسی کو یہ احساس کیوں ہو کہ جناب یہ بیٹھے ہوئے تو جناب ان کے بچوں کی تصویر آتی رہیں گے, یہ کرتے رہیں گے, وہ کرتے رہیں گے. الحمدللہ آپ دیکھیں مدنی چینل پر طرح طرح کے مدنی, بلکہ بعض اوقات تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ جب اتنے مدنی منوں مدنی منوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو اب ان کو بھی لے جاتے, ان کو بھی لے جاتے. تو بعض اوقات نہیں ایگزسٹ کر رہا ہوتا, وہاں صورت نہیں بن رہی ہوتی.
یہ محروز بھائی ماشاءاللہ, میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین. امیر السنت کا فیضان ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. نگران شورا کے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں, تو یہاں الحمدللہ عزوجل یہ بھی ایک خیر خواہی ہے کہ جو اوبجیکشن کرنے والے ہیں یا جو اس طرح اعتراض کرنے والے ہیں ان کی بھی گویا کہ خیر خواہی ہے کہ ایسے غیبت وغیرہ کر کے وہ بھی کسی گناہ کا شکار نہ ہو. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ
میں آپ کو اپنے سلمان بھائی عرض کروں, کہ جو بھی آپ کمپلین یا شکایت کرتے ہیں میں پہلے آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں, آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں. کیا آپ کے پاس کسی بھی الزام کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ شرعی ثبوت ہے یا کسی سے سنا ہے؟ کیا کسی کی بات سن کر کسی کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ بدگمانی کی جا سکتی ہے؟ اس کی غیبت کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے تہمت یا بہتان باندھا جا سکتا ہے؟ وہ اچھا وہ جس جو کرنے جس کے بارے میں آپ کو کمپلین شکایت ہے وہ زندہ ہے, اسے رابطہ کرے, اسے بات کرے, ملاقات کرے, کو واسطہ بنائے کہ بھائی آپ کے بارے میں پتا چلا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے اس کی وضاحت ایسی ہو جو آپ کی عقل میں آ جائے, آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور اگر آپ کی عقل میں نہیں آتی, آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, آپ کے مزاج میں نہیں آتی, پھر بھی اگر وہ کام شرعاً غلط نہیں ہے تب بھی اعتراض نہیں بنتا. بس جس کام پر شریعت اعتراض نہیں کرتی, آپ اور ہم کون ہوتے اس پر اعتراض کرنے والے؟ تو ہم سیدھے ہو جائیں, شریف ہو جائیں, ستھرے ہو جائیں.
سبحان اللہ.
تو کوئی چیز کسی کے بارے میں بھی, کسی بھی مسلمان کے بارے میں کہتا ہوں, آپ اپنے سگے بھائی کے بارے میں, اپنے والد کے معاملے میں, پڑوسی کے معاملے میں, تنظیم کے اندر یا تنظیم کے باہر, اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں, منفی رائے قائم کر رہے ہیں, وہ منفی رائے قائم کرنے کی آپ کے پاس شرعی دلیل ہونی چاہیے. سنی سنائی بات کو مان لینا, یعنی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے, یہ جھوٹے کی علامت, یعنی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. آپ تحقیق کریں, آپ بولو تحقیق کی فرصت نہیں ہے, تم کو بیٹھ کر منہ بھر کر غیبت کرنے کی فرصت ہے, کسی مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی فرصت ہے, مگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کسی مسلمان کی عزت پر آئی ہوئی بات کی تحقیق کرنے کی فرصت نہیں ہے. یہ کیسی سوچ, یہ کیسی مینٹیلٹی ہے ہماری؟ ہمارا پڑوسی ہماری زبان سے تنگ آ گیا. معاذ اللہ, لوگ ماں بہنوں کو ذلیل کر دیتے لوگوں کی, یار زبان سے نکلنے میں دیری نہیں لگتی. کسی کی ماں کو بول جا, کسی کی بہن کو بول جا, کسی کی بیوی کو بول دیا, کسی کی بیٹی کے بارے میں رسوائی کر دی. ارے اس کی دیکھا آپ نے ماں اور بیٹیوں کو, یہ کسی بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں, سمجھا دی سکتے؟ ارے با آپ کو کیا پتا تھا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ کیا پتا اسے طاقت بھر سمجھا دیا, مقدور بھر سمجھا دیا, جتنا سمجھانے کی اس کی طاقت ہی سمجھا دیا. اب اگر وہ نہیں مانتے تو کیا وہ مارے گا, پیٹے گا, یا کیا کرے گا, یا آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر توڑ دے گا؟ تو اس طرح کے بیجا تبصرے کر کے کیوں اپنی قبر و آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہو یار؟ اچھے ہو جانا, شریف آدمی کبھی ایسی کی باتیں کرتا ہے؟ کہ ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہیں غلط. میں معذرت کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں, مگر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں, ایسے لوگ تو غلط ہیں. مجھے تو حیرت ان لوگوں پر ہے جو کان دھڑ کر ایسوں کی باتیں سنتے ہیں. ایسی بے غیرت قسم کے یہ لوگ ہیں, بے شرم قسم کے لوگ ہیں, بے حیا قسم کے لوگ ہیں. ارے تمہارے سامنے ایک مسلمان کی وہ عزت کو اچھال لائے, کسی کے کردار کو ننگا کر رہا ہے, آپ کی شرم اور غیرت اور غیرت ایمانی کہاں ہے؟ آپ اس کو بول نہیں سکتے تیرے پاس شرعی ثبوت کیا ہے بھائی؟ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت تو کرو کہ تم اس کے بارے میں بات کرو صحیح ہے. آپ بولو نہیں ایک مسلمان نے کہا, غلط تھوڑی کہا ہوگا بھائی. ایک مسلمان اگر غلط نہیں کہتا, اسلام تو کہتا ہے کہ تحقیق کرو. اور پھر چگل خور تو ویسے فاسق ہوتا ہے, اور فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. آپ فاسق کی بات مانیں گے کیسے؟ قرآن خود اس کی گواہی کو تردید کر رہا ہے کہ اس کی گواہی معتبر نہیں ہے, اس کی دوائی پر اعتبار نہیں ہے. جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر دیا کرو. تو قرآن کہہ رہا ہے, تم قرآن کی بات مانو گے اس عام آدمی کی بات مانو گے؟ میں نے اتنی آپ کو الحمدللہ رب العالمین, میں نے آپ کو اتنی اسٹریٹ اور اتنی مطلب الحمدللہ پتے کی بات بتائی ہے. اگر آپ اس پر عمل کر لیں, نہ میاں بیوی میں جھگڑا آپ کو ملے گا, نہ ماں باپ میں جھگڑا ملے گا, نہ بھائی بھائیوں میں جھگڑا ملے گا, نہ دوستوں میں جھگڑا ملے گا, نہ آپ کو آپ کے اندر جھگڑا ملے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی ستھری, پرسکون, آپ کو نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی رحمت سے سکون کی نیند آئے گی, اور وہ نیند ہوگی جو نماز میں آنکھ بھی کھل جائے گی.
سبحان اللہ,
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. غصے میں بہت اچھے لگتے ہیں, دل تو چاہ رہا ہے.
مطلب کا ایک مدنی پھول ہے, آپ فرماتے ہیں مناجات ہیں.
اب دیکھیں آپ جذبات کو غصے کا نام دیں گے تو
تب اس کا کیا حل
ہے؟ الانسان مرکب من خطائے و نسیان، ہمیں بھی معاف کر دیا کریں، کوئی بات نہیں
ہے، بہت احتیاط کرتے ہیں.
امیر السنت نے مناجات لکھی ہے،
واللہ یہ میرے جذبات ہے. کیا جذبات؟
نہیں
کیا جذبات کو غصہ کہیں گے؟
نہیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا، صحیح کہا آپ نے.
غصہ ایک مذموم صفت ہے،
سارے لوگوں کی اصلاح کا اس کے اندر درس ہے.
غصہ جو ہے ایک مذموم صفت ہے، اس طرح دیکھا جائے. میں نے تو ان معلوم والا مجھے اچھا لگ رہا تھا، میں رجوع کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں.
میں نے ایسے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں یار، ایسے لوگوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. مطلب کہ ایسے لوگوں کو عجیب و غریب بےچارے تباہ ہو جاتے ہیں یار، تباہ ہو جاتے ہیں حسدوں کی وجہ سے، اور مطلب کہ بلا اجازت شرعی مسلمانوں کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے یہ تباہ ہو جاتے ہیں. ان کی مجلسیں گندی کالی ہو جاتی ہیں لوگوں کی غیبتیں کر کر کے. ان کی مطلب ان کی زبانیں بظاہر سفید نظر آتی ہیں، ان کی زبانیں کالی ہوتی ہیں.
شیطان بھی تو زبان پہ شہد لگا دیتا نا.
ایسا عجیب ہے یار، کہتے ہیں شراب سے، شراب کے نشے سے زیادہ سرور ہے غیبت میں.
اللہ محفوظ فرمائے.
بدگمانی، یہ بدگمانی یہ باطن کی غیبت ہے.
ایک مدنی پھول امیر سنگا کفل مدینہ اگر اپنا لیا جائے تو جتنے نگانے شورا نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں ان پر عمل ہو جائے گا. زبان کا کفل مدینہ لگائے حرام اور فضول گفتگو نہیں کرنی، کان کا کفل مدینہ لگائے کہ حرام اور فضول گفتگو جو ہے وہ نہیں سننی، وہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. آنکھوں کا کفل مدینہ لگائے، اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدینہ، آنکھوں کا زباں کالو لگا کفل مدینہ.
میں رجوع کر لوں، وہ غصے کا لفظ میں نے کہا، میں جذبات ہی کہنا چاہ رہا تھا.
نہیں، ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں.
اتنی گفتگو ہوئی تو میں ابھی تک، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، میں ابھی تک اسی میں گم ہوں کہ اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے کسی کے حق میں تو امیر علیہ سنت موجود ہیں جو آپ کو بھی تنبیہ فرما سکتے. گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں ایک وہ شخص کے جو گمنام ہے لیکن مرید ہے امیر علیہ سنت کا، وہ اور آپ چاہے جتنے بڑے ذمہ دار ہیں، سلسلہ مریدی میں آپ برابر ہیں. اور انشاءاللہ بروز قیامت اگر امیر علیہ سنت کو اذن شفاعت ہوا تو میں اور آپ اور ایک گمنام اسلام بھائی، ہر ایک جو ہے وہ یکساں انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی شفاعت سے حصہ پائے گا. اور ہمارے لیے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ نیک لوگوں کی نسبت سے ہی قیامت کے دن ہمیں بخش دیا جائے گا.
پیر
و
مرید کا تو ایسا معاملہ ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں تو پیر کامل عرض کر رہے ہیں، اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد، بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ. تو پیر تو مرید کی مدد کرے گا، کرے گا نا یار.
جی کال دے.
بہت اچھا موضوع ہے بدلا، مگر دیکھا جائے تو آج کل میں اپنا ہی کہتا ہوں کہ چڑچڑا پن اور برداشت نہ کرنا کوئی بھی بات ہو تو فوراً اس پر غصہ آ جانا، جس کی وجہ سے پھر ہم جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم ہاتھوں ہاتھ اس پر بدلہ لینے کی، یا کوئی بات ہمیں کسی کی ناگوار گزرے تو فوراً اس کو جھاڑ دینا، یا ٹریفک جام میں پھنسے تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں. تو اس کا کوئی ایسا ہمیں حل بتایا جائے جو ہمیں غصہ آئے تو فوراً ہم اس کو کنٹرول کریں. تو کیونکہ اس بدلے میں سب سے زیادہ جو ہمیں، ہم پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ غصہ ہوتا ہے، تو اس غصے کیسے قابو پایا جائے اس پر رہنمائی فرمائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں وقت پر آتا تو ہے، غصہ آئے اس طرح کی کیفیت بنے، اب ہم ضبط کریں گے، صبر کریں گے تو ثواب ملے گا. تو اس طرح کی کیفیات آ جاتی ہیں، کوئی خلاف مزاج کام ہو جائے، اس طرح کی چیزیں، چیڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے. اب نیند نہ ہو تب بھی یہ ہو جاتا ہے، روزگار کا مسئلہ ہو تب بھی ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تب بھی ہو جاتا ہے، دھوپ زیادہ لگے تب بھی ہو جاتا ہے، رش لگ جائے تب بھی ہو جاتا ہے، دیر ہو رہی ہے تب بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، کئی ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں، کئی خارجی معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ضبط و صبر سے ہی کام لینا چاہیے کہ ہے فلاح حکمرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو اپنے یہ غصے کا علاج رسالہ پڑھیں، ظلم کا انجام یہ رسالہ پڑھیں، ناچاکیوں کا علاج یہ رسالہ پڑھیں، عفو درگزر کے فضائل جو رسالہ ہے یہ پڑھیں، مطالعہ کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں، انشاءاللہ فرق پڑے گا، مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ.
جی مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ظالم ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، بدلہ لینے والا جو ہے وہ معاف پہ معاف کیے جا رہا ہے، لیکن وہ ظالم اس پہ ظلم کا اضافہ کیے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
دیکھیں اس کا ظلم کس طرح کا ہے اس کے معاملے میں. میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی کیفیت صورتحال اگر آپ کو پیش آتی ہے تو آپ دارالتحریر سنت کا دروازہ بجائیں, مفتی صاحب کا دروازہ بجائیں. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو آپ کی شرعی حدود بتا دیں گے, آپ کے شرعی اختیارات بتا دیں گے, پھر اس پر عمل کریں.
سبحان اللہ.
مزید کال دیں.
حضرت میرا نام محمد علی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت آپ کا یہ پروگرام لبیک میں حاضر ہوں, بڑا ہی زبردست اور شاندار پروگرام ہے. ماشاءاللہ ہم اس سے کافی فیضیاب ہوتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اور امیر اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی حدیث یا کوئی دین کی بات بائی فیس بک, بائی میل یا بائی میسج یا بائی واٹس اپ کرتا ہوں تو جواب میں اس کے مجھے جو ہے وہ تنزیہ طور پہ جملے سننے کو ملتے ہیں, یا بعض دفعہ ایسی حدیث مجھے جواب میں بھیج دی جاتی ہے. جیسے اگر میں عورت کی پردے کے حوالے سے کوئی حدیث بھیجتا ہوں تو بدلے میں وہ مرد کی حیا کے بارے میں مجھے تنزیہ طور پہ میسج ریپلائی اگینسٹ دی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ میری تھوڑی سی رہنمائی فرمائے کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدلے میں اس نے اسی نیت کے ساتھ آپ کو کوئی ریپلائی بھیجا ہے, اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ امیل سنت کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ آپ جواب الجواب والا ذہن نہیں ہے آپ کا. آپ نے ایک چیز بیان کر دی, ایک چیز لکھ دی, آپ کو بولے گا یہ یوں, تو ہاں اگر کوئی شرعی معاملہ نکالتا ہے کہ یہ جو بیان ہوا یا یہ جو لکھا گیا ہے تو یہ شریعت کی اجازت نہیں تھی تو آپ اس کا ازالہ فرما دیتے ہیں. ادر وائز امیل سنت کا انداز یہ ہے کہ جو ایک بار فرما دیا, ایک بار لکھ دیا, بس وہ ہو گیا. آپ کے پاس اور بہت سارے کام ہیں تو آپ جواب کا جواب کی طرف آپ توجہ نہیں فرماتے. اور یہ آپ کئی دفعہ مدنی مذاکرے میں بھی بیان فرما چکے ہیں کہ آپ کو میرے اس معاملے کو بھی کوئی بولے گا تو اس بات کی امید نہ رکھے کہ میں اس کا جواب دوں گا. ہاں اگر شرعی مسئلہ ہوا تو بالکل میں حاضر ہوں, تو یوں جواب دو. تو آپ نے دے دیا, اگر وہ شریعت کے مطابق ہے, شریعت اس کو انڈوس کرتی ہے, تو اب واپسی میں تنقید آتی ہے یا وہ بھی کوئی رپلائی آتا ہے تو اس کے بارے میں غور نہ کریں. ثواب کی نیت سے کریں گے اور شریعت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا.
بچوں کو, مدنی منوں کو, مدنی منیوں کو ٹیکل کرنے کی, انہیں سلا دینے کی, انہیں کے گھنٹے اتنے میرا سوال, اب حاج صاحب یہ سیدھا سوال تو پورا ہونے دینا. تو ان کو سلا دینے کی, ان کو ٹیکل کرنے کی, بٹھائے رکھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ بھی چلانے کی. میں تو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ آپ ادھر بھی مطلب توجہ کہہ رہے ہیں, ادھر بھی توجہ فرما رہے ہیں, پھر کال بھی آپ سن رہے ہیں. مجھے آئیڈیا یوں ہوا کہ جیسی کال ختم ہوئی آپ نے فوراً رپلائی دینا شروع کر دیا اس کے متعلق. تو کیسے, اور یہ بچے مدنی منیا ایسے کیسے بیٹھ جاتے ہیں کہ گھنٹے دو دو گھنٹے
نہیں بھی بیٹھتے بھائی. اصل میں یہ آیا اس کیفیت میں, اس کو سلانے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. جاگتا ہوتا تو شاید مطلب کوئی کردار ادا کرتا.
کردار ہے کہاں, یہ کردار میرا نہیں ہے, وہ کردار میرا نہیں, تو آپ کا ہے کیا؟
کچھ بھی نہیں ہے یار.
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مہروز بھائی, یہاں میں ایک بات مینشن کرنا چاہ رہا ہوں. یہ امیر سنت کی تربیت کا سمر ہے کہ ہم یہاں مدنی چینل پر اپنی واہ واہ کرانے کے لیے نہیں بیٹھے. دین امت کی رہنمائی کا جو ہے وہ کچھ سامان کرنا ہے.
اور جذبات میرے بھی بہت ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں جی, لیکن مجھے نگران شورا سے اس قسم کا تو ڈر نہیں ہے, لیکن ایک اللہ والوں سے جو ڈر ایک محبت کی کیفیت ہوتی ہے وہ بہرحال ہے.
آپ نے چلا رکھیے, چلائیں
جی. کال شامل کریں جی.
ویڈیوز ہے ہمارے پاس, ایک ویڈیو پیکج ہے عمران بھائی, معذرت.
آپ پڑھیں بھائی سلسلے کے, ہم تو کبھی کبھار آتے ہیں.
نہیں پوچھ لیں عمران بھائی.
اب آپ پوچھ لیں
جی.
کیا اگر ایک بندہ جس کو اختیارات ملے ہوں اور ایک اس کے ماتحت کام کرنے والا اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی تنخواہ نہیں بڑھاتا, پھر یہ سیٹھ کے کان بھر کر اس کو وہاں سے نکلوا دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, ایسا کرنا کیسا؟
زیادتی کری, غلط کرا اور بلا اجازت شرعی اگر سیٹھ کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ یہ درست ہی نہیں ہے, اور یہ کوئی بدلے کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میری تنخواہ بڑھا دو. تو ہر فرم میں تنخواہ بڑھانے کا اختیار ہر ایک کو ہوتا بھی نہیں ہے. جب وہ تنخواہ بڑھانے کی بات کریں گے تو وہ اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات اس کی اتھارٹی سے کرے گا. اتھارٹی اگر تنخواہ نہیں بڑھانا چاہتی تو وہ بےچارا کیا کرے گا. دوسرے کہ اگر اس نے مثال کے طور پر قصدن کسی بھی وجہ سے آپ کی تنخواہ بڑھنے نہیں دی, کوئی بھی مطلب کہ آپ سے اس نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا اور آپ کے نظر اس نے آپ کی حق تلفی کی ہے, تب بھی آپ کو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے اور اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر.
اور ہمارے پاس سوال ہے, ویڈیو سوال ہے, وہ شامل کرتے ہیں.
میں محمد حبیب اتاری میمن مسجد بولڈن مارکیٹ سے بول رہا ہوں. عمران بھائی, آپ نے پہلا بیان کب اور کہاں کیا اور کس موضوع پہ کیا تھا؟
میں نے پہلا جس کو آپ بیان کہتے ہیں, جو اجتماع میں باہر نکل کر بیان کرنا ہوتا ہے, وہ میں نے سولجر بازار ایک نمبر میں میں نے بیان کیا تھا. وہ روڈ اجتماع تھا ہمارا. میں یوں نارملی مسجد میں بیان کرتا تھا توبہ پر وغیرہ پر, زیادہ تر بیان میرے توبہ کے موضوع پر ہوا کرتے تھے. تو لیکن جس کو باضابطہ ایک مسجد سے نکل کر روڈ اجتماع کا بیان جس کو کہتے ہیں, وہ بیان میرا مجھے یاد ہے. وہ بیان میں نے کیا تھا, اور وہ کچھ پانچ یا چھ ایسے اوصاف تھے, وہ مجھے پراپر روایت یاد نہیں ہے, وہ اس پر میں نے وہ بیان کیا تھا. اور یہ بیان تقریباً میرا خیال ہے 92 یا 93 میں بیان کیا ہوگا.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کے کام, دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا الحمدللہ جو طریقہ کار ہے, 12 مدنی کام ہے اور روزانہ کے 5 مدنی کام ہے, پھر ہفتہ وار 5 مدنی کام ہے, 2 مدنی کام جو ہے ماہانہ ہے. ان کی تفسیر میں تو نہیں جاؤں گا, بہرحال ایک مدنی کام یہ بھی ہے, مدنی درس, 2 درس دینا, چاہے گھر درس دیں, مسجد درس دیں, چوک درس دیں, تو یہ ہمیں بھی دینا چاہیے انشاءاللہ, اس کا بھی جو ثواب ملے گا. جی اگلا سوال دکھائیے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مطلب میرے سے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا زندگی کا سب سے یادگار لمحہ بتا دیں, یادگار پل بتا دیں, کوئی ایسا یادگار واقعہ ہو آپ کا, وہ آپ بتا دیں مجھے.
جی حضور,
ایک نہیں ہوتا, کئی ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے یادگار.
آپ نہیں بتائیں گے نا.
دیکھیں, سب سے انسان کا قیمتی جو ایک وقت ہوتا ہے, ایک مسلمان کا اور ایک نبی پاک غلام کا, ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالی حج کی سعادت دیتا ہے, کعبہ دیکھتا ہے, آقا کا روزہ دیکھتا ہے. یہ سارے مطلب کہ قیمتی, اب آبا بولو کہ کوئی یادگار, تو میں بولوں گا جب کعبے پر پہلی نظر پڑی, جب آقا کے گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑی, جب مسجد نبوی شریف میں پہلی بار حاضری ہوئی, جب پہلی دفعہ میں نے احرام باندھا تھا, جب پہلی بار میں نے لبیک کہی ہوگی. آئے
آئے آئے آئے.
تو یہ چیزیں بھی یادگار ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان سب کا جو ایک میرے نزدیک جو ایک وسیلہ بنا, وہ وسیلہ میرے پیر کی بیعت بنی.
سبحان اللہ.
وہ بھی لمحہ میرے لیے یادگار ہے جب میں نے شہید مسجد میں جا کر حضرت صاحب کا مرید بنا تھا, وہ لمحہ بھی مجھے یاد ہے. تو یوں کئی لمحات ایسے ہیں جو.
کتنے افراد اس وقت جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے
شہید مسجد؟ شاید 3 صفحے بنتی تھی نیچے.
اچھا جی.
شاید 3 صفحے یا 4 صفحے ہوتی ہوں گی شہید مسجد میں. امیر سنت اثر وہیں پڑھاتے تھے, تو اثر و مغرب کے درمیان امیر سنت درس بھی دیتے تھے, درس فیضان سنت, اور بیعت بھی ہوتی تھی, اور وہاں اسلام آباد سے ملاقات ہو جاتی تھی. وہ لائن میں لگ کے ملاقات کرتے تھے, مغرب تک امیر سنت اسی مسجد میں رہتے تھے. تقریباً روز تو میں نہیں کہتا, تقریباً یہی معمول تھا. تو میرا دفتر وہیں تھا, تو میں وہیں ہوتا تھا. اثر و مغرب کے درمیان میں نے بیعت کی, اور رمضان کا مہینہ تھا, اتنا مجھے یاد ہے.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
اور میں فیضان شہید مسجد کے جو جیسے مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں جب صفوں میں جاتے ہیں, تو صفوں کی میرا شاید تیسری یا چوتھی آخری صف کے شاید میں الٹی جانب میں بیٹھا ہوا تھا, یہ مجھے یاد ہے. پاپا کو دیکھ رہا تھا اور میں بیت ہو رہا تھا.
اللہ اللہ,
دیکھے سے بھولیں گے نماز.
سبحان اللہ,
یہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا.
کیا بات, ماشاء اللہ. اللہ عظیم ہمیں بھی امیر سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. جی اگلا ویڈیو سوال یہ شامل کرتا ہے.
میں موتن دار گلی نمبر 4 سے بول رہا ہوں. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟
واہ واہ, کیا سوال ہے جی. ہابی, سبحان اللہ, کیا ہابی ہے آپ کی؟ بہترین مشغلہ پوچھا انہوں نے. کیا
غفلت؟
نہ یہ تو کوئی مشغلہ نہیں.
پہلے سے بہترین کی قید لگا کے وہ مشغلہ پوچھ رہا ہے اسلام بھائی ہمارا, اور مطلب ایسا تو نہیں کریں. جو آپ کا جو مشغلہ ہوگا نا, کتنے ہی لوگ اسے فالو کریں, یہ سوچ کے بتائیں.
ہاں جی,
آزمائش
آپ پہ چھوڑا
بہترین کی جو قید لگائے نا یہ حد فاصل ہے.
اب میرے نگران کا مشغلہ ہے غفلت, تو بھائی میں بھی پھر غفلت اختیار کر لیتا,
عبرت لینا.
اللہ رحمت فرمائے, آپ مہربانی کر کے سوال کا جواب دے دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر.
میری معلومات کے مطابق تو آپ فارغ اوقات میں پڑھنا زیادہ پسند فرماتے ہیں, سفر میں جب آپ جا رہے ہیں.
سر میں انہوں نے یہ نہیں کہا نا کہ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں,
ہابی مطلب یہی کہ آپ فارغ وقت میں.
بھائی صاحب دیکھیں آپ سوال کو مشکل بناتے ہیں, پھر ہم جو ہے نا کچھ کہیں پہ ڈگمگا جاتے ہیں, پھر مسئلہ ہوتا ہے.
مل جل کر
آج بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ کے سلسلے کے بارے میں, لبیک کے بارے میں, میں وہ کہہ رہے تھے یار نگران شورا آپ لوگوں کو مدنی کسوٹی میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہی لیتے ہیں. میں نے کہا ہاں یار وہ ہو ہی جاتے ہیں, آج مدنی کسوٹی نہیں بھی ہوئی پھر بھی آپ نے وہ قابو کر لیے. آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشغلہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں
کیا ہونا چاہیے
ہمیں. نہیں میں ان کے سوال کی طرف جا رہا ہوں.
جی
مطلب کہ ایک مشغلے سے کیا مراد ہے کہ آدمی شغل مشغلہ شغل سے نہیں کچھ
ان سے پوچھ کے بتا دیں
تھوڑی بہت ہم گفتگو کریں. یہ مطلب کہ ایک اچھی چیز ہے نا, ایک ہم اگر اس موضوع پر بات کرتے ہو کہ یہ دنیا کے یہ اسکول میں بھی ٹاپک آتے ہیں.
ہابی سے یہی مراد لی جاتی کہ جب آپ فارغ ہوں تو کیا کرنا پسند کرتے ہیں, آپ بور ہو رہے ہوں تو کیا کام کر کے آپ فریش ہو جاتے ہیں.
سب سے پہلے تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں فارغ نہ رہوں.
سبحان اللہ.
یہ مطلب یوں سمجھیے کہ اگر آپ اس کو یوں لے لیں تو مجھے فارغ رہنا پسند نہیں ہے.
آپ نے بات ہی پوری کر دی.
صحیح آپ فارغ رہنا پسند نہیں
ہے. یہ میری ہابی ہو گئی نا, فارغ رہنا پسند نہیں ہے.
اب ایک گھنٹہ مل گیا, آپ کا تو جدول بنتا ہے نا بقایا.
آپ بحث کریں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بحث کریں.
مغرب تائشا کھانا کھاتے ہیں, اب آپ نے 10 منٹ میں کھانا کھا لیا.
واٹس ایپ نے سوشل میڈیا نے آپ کو فارغ رہنے کے قابل چھوڑا ہی کب ہے یار. اب آپ جیسے کچھ چیز سے فارغ ہو گئے, اب کھانا کھائیں گے, کھانا کھانے کے بعد پتا ہوگا کہ دینا وہ چار
سوشل میڈیا ہابی آپ کی.
سوشل میڈیا نہیں مطلب کہ اپنے کام نپٹا لینا. نہیں میں سوؤں تو میں اپنے آج کے کام نپٹا کر سکوں کسی حد تک.
اپنے کام نپٹانا, یہ
اپنے کام نپٹانا, اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا. اور اگر سچی بات میں بتاؤں, اگر طریقت کی بنیاد پہ بات کروں تو میری پسندیدہ خواہش یہی ہے کہ میں پیر صاحب کے پاس رہوں.
اللہ
یہ اتنی دیر میں آپ لے کر آئے, یہی بات پہلے آنی تھی.
سبحان اللہ. اس سے ان ساری باتوں میں بھی ایک چیز میں نے سیکھی مہروز بھائی, آج سے میں نے یعنی ابھی نگران شورا کا مدنی پھول سننے کے بعد جو میری نیت بنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے میسجز ہوتے ہیں, ان کی کوئی بات ہوتی ہے, مجلس کا دیا ہوا کوئی کام ہوتا ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سویرے پہ اعلان ہے, سویرے کا اعلان ہے, ڈی کے ڈی کال ہے, بے صبح کر لیں گے, ابھی اتنی کون سی جلدی ہے, جواب میسج سن لیتے ہیں, جواب کب دینا ہے, ابھی جواب بھی دے لیں گے. تو اب میں نے بھی رحمت نیت کی ہے کہ نپٹا کے اس کو پینڈنگ میں ڈالنا.
میری آج کی آگے کی مصروفیت ہے. اب اگر کہ مجھے کہے نا کہ یہ آج کا کام جو آج آپ نے بھی کرنا ہے آگے,
جی
وہ کام اب آپ کل کر لیجئے گا, تو میں کل دیکھتا ہوں تو کل اس کام کے کرنے کی جگہ نہیں ہے. اچھا وہ کام پرسوں کر لیجئے گا. ابھی اگر میں بات کروں بظاہر جو جدول ہے تو میرے پاس وہ کام کرنے کی نہ پرسوں جگہ ہے, نہ ترسوں جگہ ہے, نہ آگے جگہ ہے. تو وہ کام آج ہی کرنا ہے, تھوڑا کھینچ کھچا کر آرام کر کے کام ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ کے ناظرین اجازت دیجئے, بہت بہت شکریہ, دعائے بے حساب مغفرت سے نوازتے رہیے گا.
اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا, میں کیا ہوں ساری خلقت